والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بتريكتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تو وہ اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف اور بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنا داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آ جائے گا۔ اس کی تفسیر سیاد الجنان میں ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے یہ کلام سنا تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ باتیں جادوگروں کی نہیں ہیں، جادوگر ایسے باتیں نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو، اور اس مشورے میں بعض جادوگر دوسروں سے کہنے لگے، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں یہاں سے نکال دیں، تمہاری سرزمین مصر سے تمہیں نکال کر تم پر غالب آ جائیں اور تمہارا بہت شرف اور بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنے لائے ہوئے جادو کے تمام داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ تاکہ تمہاری ہیبت زیادہ ہو، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ باتیں کرنے والے بعض اوقات باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہنے والے نے کیا خوب بات کہی ہے، کہتے ہیں نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہرحال پھر کیا ہوا، اب یہ جادوگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام ہے اور جناب ہارون علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف جادوگروں کا ایک منظم اور ایک خطرناک گروہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 65،
قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول
ولمن القا, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں. تفسیر میں ہے کہ جب جادوگروں نے صف بندی کر لی تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا سامان یہ زمین پر ڈال دیں. جادوگروں نے ادب کی وجہ سے مقابلے کی ابتدا کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے مبارک پر چھوڑا, اور اس کی برکت سے آخر کار اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا. سبحان اللہ. یہ کہنے کے بعد پھر کیا ہوا, اور جادوگروں کی جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان کو کیا ہوا, اس پر بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے, اور سرکشی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ اور معمون فرمائے, اور عاجزی اور انکساری کی دولت اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کے سلسلے کا موضوع ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات. انشاءاللہ عزوجل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے, اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے. آپ کا خوف خدا کیسا تھا, اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کا جو ہے وہ ادب کرنے کا انداز کیسا تھا, اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آپ ہمسایوں کے حقوق کا لحاظ کیسے رکھتے تھے, انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. بعض اوقات ہمارے ہاں بزرگان دین کا ذکر خیر ہوتا ہے, ضرور ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کا جو ذکر سنتے ہیں ان کی سیرت مبارکہ کی جو باتیں سنتے ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونے کی کچھ کوشش کی جائے. انشاءاللہ ذکر خیر ہم بھی کریں گے, اور انشاءاللہ کچھ مدنی گلدستے ہیں, کچھ ویڈیو کلپس ہیں, ان کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Oh.
اور میں نے سارے مر مر تیرے میرے نام پر میں نے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس دو جہاں بلا دو جہاں سے بھی
سبحان اللہ، بڑا پیارا امام السنت کا کلام بھی سنا ہے، اور مشہور رباعی جو منسوب ہے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کی طرف، یہ بھی الحمدللہ بڑے پیارے انداز میں وقار بھائی نے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق میں شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت بھی عطا فرمائے. حضور کی نگاہ عنایت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا. جہاں دم نکلا ہوا ہوتا ہے پھر جب نگاہ پڑتی ہے تو دم میں دم آ جاتا ہے. جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت پانے والے کام کرنے کی بھی اللہ ہمیں سارت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کی مدح سرائی کرنا بھی یقیناً ایک ایسا کام ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ملتی ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا ذکر خیر کرنا، انہیں اصال ثواب کرنا، یہ بھی یقیناً ایک ایسا کام ہے کہ جس سے اللہ نے چاہا تو نگاہ مصطفیٰ ملے گی انشاءاللہ، اور جس پر نگاہ پڑے گی اللہ اکبر، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، موضوع ہے. کافی باتیں آپ ذکر خیر آپ سن چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی کچھ ملفوظات بھی آج ہم سلسلے کے اندر شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا محاسبہ بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. ان کا تعارف آئیے خالد بھائی سے سنتے ہیں. جی خالد بھائی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العالمین جل وعلا نے الحمدللہ یہ ہم پر احسان فرمایا ہے، مسلمانوں پر احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو بھیجتا رہے گا جو دین متین کی خدمت بھی کریں گے، اس کی تبلیغ بھی کریں گے، اور اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ ہر زمانے میں پیش کرتے رہیں گے. انہی اولیاء میں سے ایک مبارک ہستی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور ان کے والدین کی طرف سے اگر دیکھا جائے، نسبی اعتبار سے دیکھا جائے، تو آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور والد گرامی ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک انتہائی متقی اور پارسا آدمی تھے، باوجود یہ کہ آپ کا شمار جو ہے وہ عمراء اور رؤساء میں ہوا کرتا تھا، اور امیر اور رئیس ہونا یہ بندے کے متقی ہونے کے منافی کبھی بھی نہیں ہوا.
مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ امیر ہے یہ بدکار ہی ہوگا، یہ حرام کمانے والا ہی ہوگا، یہ کوئی ڈاکو چور ہی ہوگا، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. بلکہ امیر لوگ بھی بڑے بڑے نیک اور پاسا اور متقی لوگ جو ہے وہ گزرے ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک مثال حضرت خواجہ صاحب کے والد ماجد کی دی، یوں ہی غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، جناب امام اعظم رحمہ اللہ کو دیکھیں، اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، تو بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے یہ ہو گزرے ہیں ماشاءاللہ.
اصل میں جب لفظ عمراء اور رؤساء کہا جاتا ہے نا کہ امیروں میں سے تھے، رئیسوں میں سے تھے، تو ذہن پہ مختلف باتیں آتی ہیں، کیونکہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو فلاں آدمی کو جانتا ہوں، بڑا امیر و کبیر ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے. قصہ مختصر یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر و کبیر ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پارسا بھی تھے، اور ایک حدیث مبارکہ یہاں پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. فرمایا گیا کہ جب ایک امیر شخص جس نے اپنے مال کا حق ادا کیا ہوگا، پل صراط سے گزر رہا ہوگا، تو اس کا جو مال ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور جب یہ لڑکھڑائے گا تو اس کا مال کہے گا تو گھبراتا کیوں ہے، کہ تو نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا تھا،
کیا بات،
اور یوں اس پل صراط سے گزرنے والے کا مال پل صراط پر اس کے لیے راحت کا سامان بن جائے گا، اور اس کو سہارا بن کر اس کو پل صراط عبور کروا دے گا.
با با با
اس کے برخلاف وہ بندہ کہ جس نے اپنا مال، اپنا یہ جو ساز و سامان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ نہیں کیا ہوگا، بلکہ مال کے حقوق، زکوٰۃ، فطرے یا دیگر چیزوں کی صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیے، وہ اس نے پورے نہیں کیے ہوں گے، تو اس کا مال اس کو کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر آئے گا. تو یہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے جن کی نیکی ان کی اولاد میں بھی نظر آتی ہے. کہا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو والد گرامی تھے سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، متقی اور پارسا بزرگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر شریفہ جو تھی وہ 15 برس تھی. آپ 537 ہجری میں آپ کا سن ولادت بیان کیا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی آغوش میں رہے 15 سال تک، تو والد گرامی بھی ساتھ تھے. تو ایک اچھا جو بنیاد ہوتی ہے نا اولاد کی، اچھے اخلاق والی، عمدہ اور صاف والی، وہ ڈیولپ ہو چکی تھی. جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو وراثت میں آپ کو ایک باغ ملا اور ایک پنچکی ملی. اس باغ کی رکھوالی آپ خود کیا کرتے، اس میں کاشت، اس میں فصلوں کو دیکھنا، یہ سب آپ ہی کا کام ہوا کرتا تھا، آپ نے اپنے ذمہ پر لیا ہوا تھا. اور اسی اثنا میں ایک ایسا کام ہوا کہ بندہ پڑھتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں، پانی سے سیراب کر رہے ہیں
جی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی حضرت سیدنا شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے باغ میں آ جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیونکہ ادب والدین کی جانب سے سیکھا ہوتا ہے، تو فوراً بڑھ کر کے یہ کون اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، مصافہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دست بوسی کرتے ہیں. پھر عقیدت کے ساتھ اپنے باغوں میں سے کچھ سامان، کچھ کھانے کی چیزیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو نوش فرماتے ہیں، کچھ چبا کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ادب، اور دوسرا جو بندہ بزرگوں کے ساتھ اس اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے نا، تو بزرگ تو ایسے کرم فرمانے والے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتے.
کیا بات،
جب کسی نے بھلائی کی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے عاجزی والا انداز ان کے ساتھ اختیار کیا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دعائیں بھی دیں, اور پھر جو اپنا جھوٹا اپنا تبرک عطا فرمایا تھا اس تبرک کی برکت سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں, اور اس کو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلیل العارفین میں بھی بیان فرمایا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے ان کا تبرک کھایا ہے تو وہ حلق سے اترتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف ایک ذوق بنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مزید شوق بڑھا. پھر یہ ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ باغ وہ پنچکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی طرف اور پھر تصوف اور طریقت کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں.
سبحان اللہ. بزرگوں کا تو تبرک ہی ہوتا ہے, پانی انہوں نے نوش فرمایا ہے وہ ہے تو وہ آپ پی لیں, چائے انہوں نے نوش کی ہے وہ آپ پی لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. ویسے بھی حدیث شریف بھی ہے سؤر المؤمنی شفا, مومن کے اس طرح جو ہوتا ہے بچی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس میں ایک شفا کا پہلو بھی ہوتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کی جو ہے وہ برکتیں نصیب فرمائے. ادب بڑی چیز ہے, یہ اس پر بھی تھوڑا غور کرنے کی بات ہے. ادب بڑی چیز ہے, اس پر میں چاہوں گا خرم بھائی سے ہم کچھ مدنی پھول لیں, کچھ گفتگو کریں ان کے ساتھ. اور دوسرا پن چکی کی بات ہوئی, آپ نے کبھی پن چکی دیکھی؟ آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ نے خالد بھائی
دیکھی
کہاں دیکھی؟
سکھر میں دیکھی.
سکھر میں دیکھی پن چکی. آپ نے عمران بھائی؟
میں نے شاید نہیں دیکھی.
آپ نے نہیں دیکھی. آپ نے وقار بھائی؟ خرم بھائی آپ نے؟ آپ نے بھی نہیں دیکھی. پنچکی کا بھی اپنا ہی جو ہے نا وہ انداز ہوتا ہے, اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک انسان کو دی ہوئی عقل اور شعور ہے کہ انسان پانی کے ذریعے سے کیسا اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے انرجی کو. اس کو کبھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ, میں نیت کر رہا ہوں یہ پنچکی کیا ہوتی ہے تو اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں, اسے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں. خالی پن چکی ہی نہیں ہوتی, یہ بھی ایک اور بات بتا دوں, پن چکی بھی ہوتی ہے, پانی کے ذریعے سے چکی جلتی ہے, اس کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ کچھ جانوروں کے ذریعے سے بھی چکی چلائی جاتی ہے, یہ بھی ہے خالد بھائی, جانوروں کے ذریعے سے بھی کچھ کام اس طرح کے لیے جاتے ہیں. اور اپنی نوعیت کا یونیک کام ہے عمران بھائی, اللہ کرے ہم وہ ریکارڈ کرنے میں ناظرین کو دکھانے میں کامیاب ہوں, تو اس میں ایک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک جس طرح یوں بولیں کہ ایک نالج بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو دی ہوئی ایک صلاحیت اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بندے میں ودیت رکھی ہے اس کا ایک اظہار بھی ہے. اللہ نصیب فرمائے. بہرحال ادب میں چاہوں گا خرم بھائی ادب کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی ادب ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے مرتبے دلواتا ہے. حضور خواجہ صاحب کا بھی واقعہ بیان ہوا کہ آپ نے اللہ کے ولی حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب کیا, اور پھر اس کے بعد ان کی دل کی دنیا ہی بدل گئی, اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے مقامات جو ولایت کے ہیں اس کو طے کیا. تو ادب کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے, فرمایا کہ جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے اور اس کی تعظیم و توقیر کرے, جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے اس کی تعظیم و توقیر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے دوسروں سے اس کی عزت کرواتا ہے. تو یہ ادب ہے نا, یہ عزت کرواتا ہے, یہ بزرگوں کی عزت کریں گے احترام کریں گے تو اللہ رب العالمین خود کو اس بندے کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا تعلق حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نانا ہے نا حضرت عبداللہ سومائی رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ حضور غوث پاک کے نانا ہیں, اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں ان کے دادا ہیں.
کیا بات.
تو یہ آپ کے رشتے میں ماموں لگے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے سردار, انہوں نے اتنا بڑا مقام پایا اس کے اندر اس کی وجہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے بحجت الاسرار کے حوالے سے. خود اس راوی جو بیان کرتا ہے وہ خود بھی اس واقعے کا ایک فرد ہے. وہ حضرت اس کا نام ابو عبداللہ محمد بن حبت اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور شیخ عبد القادر جیلانی یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ان کا ساتھی ابن السقا, ان کی یہ عادت تھی کہ یہ لوگ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی زیارت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بزرگ کا ان کو پتا چلا کہ وہ غوث ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں, اچانک ظاہر بھی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کی خدمت میں چلنا چاہیے. راستے میں جا رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, تو ابن السقا کہنے لگا کہ میں حضرت سے سوال کروں گا, ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے. اور خود یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ میں حضرت سے سوال کروں گا اور سوال کر کے ان کا علم جانچوں گا, دیکھوں گا کتنا علم ہے ان کے پاس. اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا, میں بس حضرت کی زیارت کروں گا. آپ نے ادب کی نیت کی, ان دو کی نیت ادب والی نہ تھی. اب جب ان کی بارگاہ میں پہنچے, دیکھا کوئی بھی نہیں ہے, اچانک ظاہر ہوئے, ابن السقا کی طرف غضب کی توجہ فرمائی, غصے سے دیکھا اور فرمایا ابن السقا تو یہ سمجھتا تھا مجھ سے سوال کرے گا اور اس کا جواب نہیں دے سکوں گا, سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے, سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا. اور پھر فرمانے لگے میں تجھے کفر کی آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں, میں تجھے کفر کی آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں. پھر راوی کہتا ہے کہ میری طرف دیکھا اور فرمایا تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے سوال کرے گا اور اس سوال سے میرے علم کو جانچے گا کہ علم کتنا ہے, تو سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے, سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا. اور کہنے لگے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تجھ پر امنڈ آئی ہے تو دنیا دار ہو گیا. اور پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھا تو بڑی شفقت فرمائی, قریب بلا لیا اور کہا کہ تم نے ادب کیا اور اس ادب کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے مدرسے میں کرسی پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہو قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ, اور تمہارے اس اعلان پر ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا دیا. اب راوی کہتا ہے کہ تینوں کا معاملہ ایسا ہوا, ابن السقا بہت بڑا عالم بنا, بڑا قادر الکلام بنا, اور ایسا قادر الکلام تھا کہ مناظرے میں کوئی اس کے آگے ٹکتا نہیں تھا. روم کے بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا, اپنے دربار کے بڑے بڑے پادریوں کو اس نے جمع کیا اور مناظرہ کروایا, تمام پادریوں کو اس نے اکیلے نے شکست دے دی. بادشاہ بڑا متاثر ہوا, اس نے اس کو مہمان نوازی کی آفر کر دی, مہمان بنا لیا, یہ رک گیا ابن السقا. اب اس دوران اس کی نظر بادشاہ کی بیٹی پر پڑی, دل ہار بیٹھا, نکاح کا پیغام دیا, بادشاہ نے شرط رکھ دی پہلے اسلام چھوڑو, پہلے اسلام چھوڑو. تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر, شہوت کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا, کفر اختیار کر لی. وہ کہتے ہیں راوی کہ اس کے بارے میں شیخ کا فرمان صحیح ثابت ہوا. اور پھر میری حالت ہوئی کہ مجھے سلطان نے بلا لیا, مجھے عہدہ دیا. جب میں عہدہ لے کر عہدے کے معاملات کو دیکھنے لگا تو دنیا مجھ پر امنڈ آئی, اور اتنی دنیا آئی کہ میں دنیا کا ہو کر رہ گیا. شیخ کا فرمان میرے بارے میں بھی صحیح ثابت ہوا. اور عبد القادر جیلانی کا یہ معاملہ ہوا کہ بالآخر انہوں نے اپنے مدرسے پر کرسی پر کھڑے ہو کر دوران بیان یہ اعلان کیا, قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ, تو شیخ کا فرمان ان کے حق میں بھی صحیح ثابت ہوا.
سبحان اللہ.
تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں, تو ان کو اتنا بڑا مقام ملا تو وہ ادب کی وجہ سے ملا. اور جب آپ یہ فرما رہے تھے نا خواجہ صاحب, اس وقت بھی ادب فرما رہے تھے, خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھے خلوت نشی ہیں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلان فرما رہے ہیں قدبی یاد ہی علی رقبتی کل ولی اللہ. خواجہ صاحب کو یہ پیغام پہنچا, خواجہ صاحب نے جیسے ہی سنا اپنے کشف کے ذریعے تو آپ نے اپنا سر جھکا دیا, فرمانے لگے کہ آپ کا قدم خالی میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم.
واہ واہ واہ.
ادب ہے جی جو بندے کو با نصیب کرتا ہے, با ادب با نصیب. بسا اوقات انسان ادب کی وجہ سے وہ بڑے بڑے مرتبے پا لیتا ہے جو وہ اپنے کسب کے ذریعے نہیں پا سکتا.
سبحان اللہ, اللہ کریم نصیب فرمائے.
ادب کے حوالے سے خواجہ صاحب کیسے با ادب تھے, ایک واقعہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ صاحب اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے, لیکن بیان کرتے کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقرر ہوتا ہے بیان کرنے والا, ادھر ادھر توجہ کرتا ہے, کبھی یہاں دیکھتا ہے کبھی وہاں دیکھتا ہے. خواجہ صاحب جب بھی اپنے دائیں طرف دیکھتے نا تو بیان کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے, پھر چہرہ موڑتے تو بیٹھ جاتے, پھر بیان کرنا جاری رکھتے آپ, پھر دائیں طرف دیکھتے تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے. کئی مرتبہ بیان میں ایسا ہوا لیکن مریدین میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ یہ پوچھ سکیں. جب محفل ختم ہو گئی اور لوگ چلے گئے تو کسی منظور نظر مرید نے آپ سے پوچھا کہ آریجا یہ کیا بات ہوئی تھی کہ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر جب سامنے دیکھتے بائیں طرف دیکھتے تو پھر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے, یہ کیا ماجرا تھا؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا دراصل ماجرا یہ ہے کہ جب بیان کرتے کرتے میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو مجھے اپنے پیر صاحب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آ جایا کرتا تھا, تو ان کے ادب کی وجہ سے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور پھر جب وہاں سے توجہ ہٹ جاتی تھی تو پھر میں دوبارہ بیٹھ جایا کرتا تھا. ایسے با ادب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ آپ اپنا جب بیان کرتے ہوئے پیر صاحب کے مزار کو دیکھ لیتے ہیں تو ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیر صاحب کا ویسے بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ادب فرمایا کرتے تھے. حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا 20 سال تک خواجہ صاحب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سفر اور حضر میں میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ رہا کرتا تھا اور جو سفر کے ساز و سامان ہوتے تھے, وضو کا برتن تھا, مشکیزہ تھا اور دیگر چیزیں تھیں, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنے سر پر رکھ کر ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. ایسا ادب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر تھا. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ادب عطا
ادب نصیب فرمائے. بزرگوں کا, اولیاء کا, علماء کا, صلحاء کا ادب کرنا چاہیے اور کم از کم یہ ہو کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے.
اللہ اکبر.
یہ کم از کم ہونا چاہیے اور بہرحال ادب کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. اور یہ علماء, صلحاء, اولیاء کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. ہر تعویز دینے والا جو ہے نا وہ, یا ہر شخص جس نے کی اپنی دکان کھلی ہوئی ہے تو وہ قابل عزت بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور ہر ایسا آدمی قابل مذمت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں اور جو برے ہیں وہ برے ہیں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی, جسے یوں بولیں کہ قصور تو ہوتا ہی ہے. دوسرے ون سائیڈڈ ٹریفک جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا, یہ ہمارا بھی قصور ہے. ایک ڈاکو کے پاس میں جا کے بیٹھ رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے ڈاکو کوئی مجھے بات تو نہیں کرے گا کہ بھائی خوف خدا سے تم نے آنسو بھی بہانے ہیں, تہجد بھی پڑھنی ہے, تو یہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی کرنا ہے. تو ڈاکو ظاہر سی بات ڈاکو کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی باتیں جو ہے وہ کرے گا, ڈاکے کے حوالے سے بات کرے گا. تو یہ جو اس طرح کے غلط لوگوں کے پاس جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں, جھوٹے اور جیلی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں, خسارہ پاتے ہیں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو پھر یہ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ تو یہ ہے, وہ تو جو ہے سو ہے, غلط ہے غلط ہی ہے, اس کی وکالت نہیں ہے تو وہ غلط ہی ہے. کیا میری ذمہ داری نہیں تھی کہ میں آنکھیں کھول کے رکھتا؟ مجھے اگر کسی نے چونا لگا دیا ہے کسی ولی کے نام پر, یا مطلب پیر بنا ہوا ہے, یا کوئی مطلب جعلی عامل ہے, جھوٹا پیر ہے, جعلی پیر ہے, اگر اس نے مجھے چونا لگا دیا ہے تو اس کا تو کام ہی چونا لگانا ہے. بھئی جو دھوکے باز ہے وہ کوئی آپ کو جو ہے وہ تحائف تھوڑی دے گا, تو دھوکا ہی دے گا نا. جو جعلی ہے اس سے آپ کو جعلی چیز ہی ملنی ہے. تو میرا بھی قصور ہے کہ میں ادھر جا کیوں رہا ہوں, اس پر بھی غور کی حاجت ہے. وہ جو اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں, اللہ رسول کا نام لے کر یا اپنا حلیہ جو ہے وہ بزرگوں والا بنا کر, انداز جو ہے وہ بزرگوں والا بنا کر جو اس طرح کے گھٹیا کام کر رہے ہیں, ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں سے باز آ کر اللہ رسول سے لو لگائیں اور اچھے اچھے کام کریں. اور جو ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ٹونے کروا رہے ہیں, جادو کروا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں, تو ایسے افراد کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے, آخر موت ہے. کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے, کیسے کیسوں کو پچھاڑا موت نے. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے. تو یہ جو اس طرح کی غلط کام کر رہے ہیں اور جو ان غلط کام کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں, ان دونوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم غلط کام نہ کریں. آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سے چھین لیا جائے, یہ بات غور طلب بات ہے. اگر کسی کے پاس عمران بھائی عزت ہے, بات چل نکلی ہے, تو اس کو ہم کر ہی دیں. اور یاد رکھیں کہ جو اولیاء, علماء, صلحاء ہیں یہی قابل ادب ہیں. جو جعلی مطلب پیر بنا ہوا ہے یا جعلی مطلب عامل بنا ہوا ہے, یہ تو قابل ادب کا کیا ہوگا ان بیچاروں کا، بلکہ ان کو بیچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کا پھر جو حال ہوتا ہے وہ پھر اللہ ہی بچائے اس برے حال سے. تو برے کام کا انجام برا ہی ہے. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کیا جائے، اور یہ جو ہے کہ کسی کو چھین کر مجھے مل جائے، اس سوچ کا عمران بھائی خاتمہ ہونا چاہیے.
بالکل ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ پبلک جو جاتی ہے نا ایسے لوگوں کے پاس، تو وہ اپنے تہیں وہ جو ہے نا سمجھداری سمجھتے ہوئے، اپنے تہیں وہ شعور کا کام سمجھتے ہوئے، اپنے تہیں وہ جو ہے نا وہ دین کا کام کرنے کے لیے، جیسے پیر کے پاس جا رہے ہیں اور پیر جو ہے وہ عورتوں سے پردہ ہی نہیں کرتا، اپنے تہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھنے جا رہے ہیں، پیروں کے پاس جا رہے ہیں، فائدہ دنیاوی دینی دونوں لینے جا رہے ہیں. یہ سمجھ ہونا بھی ضروری ہے کہ بھائی کیا دین کا فائدہ ہے اور کیا نہیں. بلا وجہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے ہمیں. ذرا سا اپنے عقل و دماغ کو کھول کر رکھیں، دنیا ہے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. ہم جو ہے نا وہ مذہبی ایموشنل ہو جاتے ہیں، بلیک میل ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اپنے مسائل کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جہاں سے بھی ہوتا ہے وہ اس طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، تو آنکھیں کھول کر رکھیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے.
یہ بھی چلیں بات عمران بھائی نے کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے. تو یہ انداز کسی کو گرا کر آگے بڑھنے والا یہ انداز ختم کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ، نیگیٹو کام آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف ہی لے کر جائے گا. بری سوچ آپ بری سوچ ہمیں برے کام کی طرف ہی لے کر جائے گی. تو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. مجھے خوش رہنے کے لیے کسی کا دکھ میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے. کوئی کسی کو میں دکھ دوں یہ اجڑے اور میں بس جاؤں، یہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں قادر مطلق ذات اللہ تعالی کی ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے، اور اگر وہ چاہے تو جو یہ الٹا جو یہ کر رہا ہے یہ اسی کے اوپر الٹا ہو جائے.
بالکل
قادر مطلق ہے، اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ جو چاہے کرے. تو یوں بھی ہو جاتا ہے. مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، آئیے آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
سلمان میاں، سید کوکر احمد عرض کر رہا ہوں. آج کا یہ ٹاپک ہے بڑا زبردست اور نسبت کے حساب سے حوالے سے ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ، المعروف غریب نواز. یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، اس کے اولیاء کا جو دولت آپ بانٹ رہے ہیں، جو تعلیم آپ بانٹ رہے ہیں، عشق غوث پاک، عشق غریب نواز، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں تو ایک طالب علم ہوں اور طالب ہی رہنا چاہتا ہوں. استاد الاساتذہ تو میرے نزدیک میرے اہل سنت دامت برکات ہوں میں، جن کی ساری زندگی کتاب اور علم دین کی مزدوری میں انہوں نے گزاری ہے اور ابھی بھی گزار رہے ہیں. اور اس پروجیکٹ کے لیے ایک قابل ستائش ٹیم بنائی ہے، جس کا خوش قسمتی سے آپ بھی ایک حصہ ہیں. دیگر مبلغین ارکان اور ارکان شورا بھی اس خوش نصیب ٹیم میں شامل ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بات اور اس کی تعلیم ہم کو مدری چینل کے ذریعے اور آپ حضرات کے وسیلے سے مل رہی ہے.
بہت شکریہ، جزاک اللہ حضور. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے تاثرات کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. جی
علی، مجلس وکلا سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال ہے کہ کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے زمانے کے ہیں؟
جی خرم بھائی.
جی حضور، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے ہیں، اور بلکہ 57 روز حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ نے قیام بھی فرمایا، ان کا فیض لیا ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے رشتہ بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی، اور آپ کی قربت بھی آپ نے حاصل کی، فیض لیا آپ کے دور کے ہی. آرا اور سمرکند میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ علم دین کو حاصل کر رہے تھے. پھر 15 کی عمر میں وہاں سے جب آپ نے سفر شروع کیا تو پھر بغداد بھی گئے، لاہور بھی آئے، پھر ملتان بھی آئے، پھر بہت آپ نے سفر کیا. اسی سفر کے دوران یہ لکھا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں بھی آپ کی حاضری ہوئی.
سبحان اللہ.
خواجہ صاحب کی زندگی کے اوصاف میں سے ایک بہترین وصف یہ تھا
کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کا شوہرا سنتے تھے نا تو اس کی بارگاہ میں حاضری بھی دیا کرتے تھے اور اس کی دست بوسی بھی فرمایا کرتے تھے. اسی سلسلے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہ آپ حجاز مقدس کی سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو شوہرا سنا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو دل میں یہ بات آئی کہ پہلے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. خیر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایسے حاضر ہوئے کہ مرید بھی ان کے ہو گئے اور پھر کئی مرتبہ حج اپنے پیر صاحب کے ساتھ کرنے کی
سعادت. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کالز شامل ہوئی ہیں جی, میسیجز کی باری ہے ابھی. خواجہ میرین جسٹی جی میری اور غوث پاک کا ذکر ہے تو یہ الحمدللہ ہم بتا چکے جی. ٹھیک ہے, اس پر الحمدللہ مقبض المدینہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بھی رسالہ جو ہے وہ شائع کیا ہے, فیضان خواجہ غریب نواز, اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بھی ایک بکلیٹ جو ہے وہ آپ کی دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے. آپ کو مقبض المدینہ سے وہ مل جائے گا, حدیثاً حاصل کیجئے. آپ چاہیں تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ان کا کہنا ہے کہ خواجہ صاحب کی منقبت سنا دیں میرے خواجہ پیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, سناتے ہیں منقبت بھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے ان کا میسج, رجب کے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں, اسامہ بھائی ہیں. جی ہاں رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, رجب کے روزوں کی تو فضیلتیں بھی بیان ہو رہی ہیں الحمدللہ. چلیں جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا نام حسن ہے, نام ان کا حسن ہے سبحان اللہ, اور لقب ان کا معین الدین بھی ہے, اور بھی بہت سارے ان کے لقاب ہیں. لیکن آپ کی
سیرت نگاروں نے آپ کے نام میں اس کو بیان فرمایا کہ معین الدین آپ کا نام بھی ہے,
نام بھی ہے
اور آپ کا جو لقب ہے وہ بھی معین الدین.
یہ بھی چلیں, یہ بات بھی ایک اچھی فائدے والی بات بتا رہی. خالد بن غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ خالد بھائی یہ بھی بتا دیں.
غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں. آپ کی بارگاہ میں کوئی مدعا لے کر حاضر ہوتا تو آپ اس کو اس کے سوال کو پورا کر دیا کرتے تھے, یعنی غریبوں کی جو غربت ہے وہ آپ کے در سے دور ہوتی ہے, لہٰذا آپ غریب نواز ہیں.
سبحان اللہ.
نے کہا کہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز.
اللہ اللہ. چلیں جی, یہ ہیں جی محمد حامد مانجھیو جیکب آباد سے, بڑی مہربانی جی, اللہ آپ کو برکت دے. حوصلہ افزائی کا میسج ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کلام سنائیں, حضور کعبہ حاضر ہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. کلام شامل کرتے ہیں, کچھ آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دی
چلو دے
بات ہے، کیا زبردست کلام سنایا ہے، اللہ نصیب کرے اور یہ کلام طواف کعبہ کرتے کرتے بندہ یا سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو. خالد بھائی ہائے ہائے، اللہ یہ سعادت عطا فرمائے. ایک عجیب ہی اس کا ایک ذوق ہے اور عجیب ہی ایک سرور ہے. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. اللہ ہمیں طواف خانہ کعبہ نصیب فرمائے اور ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ طواف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کونیاں مار رہے ہوتے ہیں، یوں نہیں کرنا بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ ہو یہ خیال رکھتے ہوئے جہاں رمل کرنا ہے وہاں رمل بھی کرنا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف بھی نہ ہو، دھکے بھی نہ لگے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ نصیب فرمائے حاضری اور آپ کو بھی عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی، حاضرین موجودین ہم سب کو اللہ کریم عطا فرمائے اپنی رحمت سے. خواجہ صاحب کا ذکر خیر ہو رہا ہے، نثر میں ہو رہا ہے، میں چاہوں گا وقار بھائی کچھ نظم میں بھی فرمائے اور پھر ان شاء اللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. چمن علی کا نہال ہے، کیا بات. بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین آئیے آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. انمول بات. جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اس کا ایک سیگمنٹ ہے انمول بات. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مصر میں ایک مسجد کے باہر ایک بھیکاری بیٹھا ہوا لوگوں سے سوال کر رہا تھا. وہاں سے کچھ رئیسوں کا مالداروں کا گزر ہوا. اس بھیکاری نے ان سے بھی سوال کیا کہ مجھے کچھ دو, مگر ان رئیسوں نے اسے کچھ بھی نہ دیا. جب وہ رئیس وہاں سے گزرنے لگے تو ایک کی جیب سے اشرفیوں کی یعنی پیسوں کی تھیلی گر گئی. جب وہ اشرفیوں کی تھیلی گری اور فقیر کی نظر پڑی تو فقیر نے وہ اٹھا کر اپنے پاس حفاظت سے رکھ لی. جب اس رئیس کو یہ پتا چلا کہ اس کی جیب سے تھیلی گر گئی تو وہ ڈھونڈتے ہوئے اسی مقام پر آیا اور فقیر سے کہنے لگا, میری پیسوں کی تھیلی گری ہے, کیا تم نے اٹھائی ہے؟ اس نے کہا, ہاں مجھے ملی ہے اور میرے پاس ہے. چنانچہ اس نے وہ تھیلی جیسی تھی ویسے اس رئیس کو دے دی. رئیس نے جب اس فقیر کی امانت داری کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب میں تجھے 15 درہم دوں گا. اس فقیر نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا, کیونکہ پہلے میں نے تم سے بطور احسان ایک چیز مانگی تھی مگر تم نے نہیں دی, اور اب میں تم سے کچھ لوں تو اس کا معنی یہ ہوا. کس کا معنی؟ اب ایک انمول بات فقیر کہہ رہا ہے. وہ بات کیا ہے کہ اگر اب میں تم سے کچھ لیتا ہوں تو میں دین کو بیچ کر دنیا لوں؟ ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین, دین کو بیچ کر دنیا کی نعمت حاصل کرنے والا اچھا آدمی نہیں ہوتا. اس فقیر نے اس بات کو واضح کیا کہ دین کے معاملے میں کسی اور طرف انسان کو توجہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی پتا چلا کہ پہلے کے فقیر بھی امانت دار ہوا کرتے تھے اور شریعت کا علم رکھنے والے ہوتے تھے. اب موجودہ زمانے کے بگاڑ کو ہم دیکھیں کہ اگر آج کسی کو کوئی کسی کی معمولی شے ہی گری ہوئی مل جائے تو اسے دینا تو درکنار, بلکہ ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی طرح اسے پتا بھی نہ چلے. تو پرائے مال پر نظر رکھنا اچھی بات نہیں. امانت داری ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے نزدیک معزز ہوتا ہے, اور جو امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یقیناً لوگوں کے نزدیک محبوب نہیں ہوتے. فقیر کی انمول بات کہ میں دین کے بدلے دنیا نہیں خریدوں گا, دین کو نہیں بیچوں گا. سوچنا چاہیے اپنے علم کے ذریعے, اپنی عبادت کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے کہیں ہم دنیا کی دولت تو حاصل کرنا نہیں چاہتے. اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے نفس کو اس بات کی طرف مائل کرنا چاہیے کہ مجھے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہے. دوسری بات اس واقعے سے جو ہمیں پتہ چلی کہ انسان چاہے کتنی بڑی مصیبت میں ہو کبھی بھی شریعت کے خلاف ورزی نہ کرے. اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو زبان سے ایسے جملے کہے جاتے ہیں کہ جو معاذ اللہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. بعض اوقات مصیبتوں میں ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں. اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے حلال کے بجائے حرام ذرائع کی طرف بندہ چلے جاتا ہے, سود کا لین دین کرتا ہے, اور معاذ اللہ لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے. ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ انسان چاہے کیسی مصیبت میں ہو شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, وہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا. جب اس کی فرما برداری کریں گے تب بھی وہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا. معاذ اللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا ہے اسے حرام ذریعے سے حاصل کرنے کی طرف نہ بڑھیں اور مصیبت میں واویلا نہ کریں. اور پھر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پہلے کے لوگ امانت کی کتنی پاسداری کیا کرتے تھے, امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے, اور آج کے دور میں امانت تو اپنی جگہ ہے, لوگوں سے قرض لینے کے بعد ایسا دبا لیتے ہیں جیسا کہ ان کا اپنا مال ہو, اور معاذ اللہ لوگوں کے لاکھوں روپے لیتے ہیں اور پھر انہی کو آ کے دکھاتے ہیں. یہ کوئی اچھا وصف تو نہیں. ہمیں تو اس فقیر سے سیکھنا چاہیے کہ وہ فقیر اگرچہ ضرورت مند تھا, حاجت مند تھا, اور اسے ملنے والی چیز پر اس نے قبضہ نہیں کیا اور مالک نے جیسے ہی مانگا اسے دے دیا اور اس کے دل کے اندر دنیا کے مال کی لالچ نہیں تھی. انمول بات یہ بھی ہے جب دل کے اندر لالچ آ جائے تو پھر انسان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں, اور جب آنکھوں پر پردے پڑتے ہیں تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں لالچ سے اپنے دل کو بچانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سر انجام دینا چاہیے. انمول بات یاد رکھیے کہ دین کو بیچ کر دنیا حاصل مت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ, یہ بھی بات ہوگی, اپنی دین داری کو, نماز کو اور عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے خالص بنایا جائے, اور اس سے مطلوب و مقصود اللہ کریم کی رضا ہونی چاہیے. ضمنی فائدے تو مل ہی جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمہ اللہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں, تو ان کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا انداز تھا, آئیے خرم بھائی سے اس بارے میں سنتے ہیں. جی حضور.
سلمان بھائی, حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا انداز تھا. ان کی خبر گیری کرتے, حال احوال ان کا پوچھا کرتے تھے.
جی.
اور پڑوسیوں کی خبر گیری کے ساتھ ساتھ آپ جب ان کے ہاں کوئی انتقال کر جاتا تو اہل خانہ کے پاس جاتے اور جا کر ان سے تعزیت کرتے, تسلی دیتے, صبر کی تلقین کرتے. اچھا, آپ کا ایک خاص معاملہ اس معاملے میں کیا تھا کہ جب جنازہ ہوتا, جنازے کے ساتھ جاتے, لوگ تدفین کر کے قبر میں دفن کر کے جب چلے جاتے, حضور خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کی پڑوسی کی قبر کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور اس کے لیے نجات اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے.
اللہ اللہ,
یعنی لوگ پلٹ گئے لیکن آپ بیٹھے ہیں, یا اللہ اسے بخش دے, اس کو بخش دے. یہ پڑوسیوں کے حقوق آپ ادا کرنے والے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے. شعب الایمان کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب پڑوسی مدد مانگے اس کی مدد کرو, قرضہ مانگے اس سے قرض دو, وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو.
کیا بات,
محتاج ہو تو اسے عطا کرو. اور آگے فرماتے ہیں کہ جب بیمار ہو جائے, بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو, عیادت کرو. اور بیماری کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی خیر پہنچے اسے مبارکباد دو.
کیا بات,
اور اسے کوئی مصیبت پہنچے, مصیبت پہنچے تو اس کی جا کر تعزیت کرو, اور وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو.
کیا بات,
مر جائے جنازے میں شرکت کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو.
اللہ اکبر,
بغیر اجازت عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو. اور فرمایا کہ اپنی ہانڈی سے اس کو ایزا نہ دو.
واہ.
ہاں, مگر جو کچھ پکاؤ اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی دو.
کیا بات,
فرمایا جب میوے گھر کے اندر لاؤ تو پڑوسی کو بھی دو.
کیا بات,
اس کو تحفہ بھیجو, اور اگر تحفہ بھیجنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر چھپا کے لاؤ, چھپا کے لاؤ, اور تمہارے بچے اس میوے کو لے کر گھر سے باہر نہ جائے کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے انہیں رنج ہوگا.
اللہ,
پڑوسی کے بچے دیکھیں گے انہیں اس میوے کو دیکھ کر تکلیف ہوگی, دکھ ہوگا کہ ہم اس سے محروم ہیں, اپنی محرومی کا ان کو احساس ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خیال فرمایا, پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, پڑوسی کا مکمل حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں, اور اس کا مکمل حق وہی ادا کرتا ہے جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں اتنے حقوق بیان کیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے حق بیان کرتے جا رہے ہیں, کہا ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ حضور وراثت میں بھی اسے حصے دار بنا دیں گے.
کیا بات,
اتنے حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے ادا فرمائے. اور ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. ہم تو جنازوں میں شرکت ہی نہیں کرتے, بہت مشکل ہو جاتا ہے جنازے میں شرکت کرنا جانا. خواجہ صاحب صرف شرکت ہی نہیں کرتے تھے, لوگ پلٹ جاتے تھے, یہ بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتے رہے.
آئے آئے آئے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کہی آپ نے, اور ہم اپنے اوپر حساب لگا لیں کہ ہمارا حال اور ہمارا معاملہ کیا ہے. اور پڑوسیوں کو بھی کچھ ایتھکس ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے, کچھ باتیں ہیں ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات یہ بھی انداز جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایزا دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تعزی جو ہے وہ اختیار کی ہوتی ہے. تعزی مطلب یہ ہے کہ ایزا اپنے اوپر اوڑی ہوتی ہے, یعنی کوئی تکلیف دے بات ہوتی نہیں ہے لیکن اس کو اپنے اوپر اوڑ کر تکلیف دے
بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے یہ قابل غور بات ہے. تو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, یہ ایک بالکل سادی سی بات ہے, لیکن دوسروں کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اپنے اوپر ایذا اوڑھ مت لیں. یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ واقعی وہ تکلیف بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے, ہم نے اس کو تکلیف بنایا ہوا ہے. خالد بھائی,
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی سے حسد ہوتا ہے یا کسی کی کامیابی سے ہم ویسے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کسی کی ایک اچھے وصف سے, کہ سب اس کو تو سلام کرتے ہیں مجھے نہیں کرتے.
ہاں جی,
ہم بلا وجہ اس سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی
یار لوگ تمہیں ملتے ہیں مجھے نہیں ملتے. بھائی
وہ سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے, دل چل رہا ہوتا ہے, یار لو یہ کیا بات ہے, یہ ہوتا ہے مطلب بلا وجہ آپ نے اذیت اوڑھی ہوئی ہے, حالانکہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. اگر اپنی گاڑی وہ گلی میں پارک کر رہا ہے, آپ بھی اسی گلی میں پارک کر رہے ہیں, اتفاقاً بچے کھیل رہے ہیں اور کسی کی بال اس کی گاڑی کو چھوڑ کے آپ کی گاڑی پہ لگ گئی, اس سے بھی جس نے مارا اس کو بھول کر اس کو چھوڑ کر یہاں تک جلوے دیکھے ہیں, یہاں تک کی لڑائیاں دیکھی ہیں, اس کی گاڑی کو کیوں نہیں لگتا.
صحیح,
قدر اللہ ما شاء فعل.
صحیح,
تھوڑا سکون کا سانس لیں, اپنے آپ کو اذیت سے ذرا خود خلاصی دینے کی کوشش کریں, آپ دوسروں کے بارے میں پوزیٹو سوچنا شروع کر دیں.
صحیح
بھائی, آپ کو آپ کے اندر سکون محسوس ہوتا ملے گا.
کیا بات,
لیکن جب دوسروں کے بارے میں آپ کہیں اس کا برا ہو جائے, اس کے ساتھ کیوں کچھ نہیں ہو رہا, تو وہ اس کے ساتھ تو نہیں ہو رہا, لیکن آپ بلا وجہ اس آگ میں جل رہے ہیں. حاسد کا سب سے بڑا نقصان جو بزرگان دین نے بیان فرمایا وہ یہ کہ یہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا
جل رہا ہوتا ہے, تو اپنے اوپر جی مصیبت نہ اوڑے اپنے اوپر. اور اگر کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ ہی گیا ہے تو اس کو درگزر کے ساتھ بھی اچھے انداز کے ساتھ بھی اس کو فیس کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا, جس طرح یہاں حدیث پاک پڑھ کر ہمارے پیارے خرم بھائی نے, خرم مدنی بھائی نے ارشاد فرمایا بتایا ہے کہ عمارت بھی تعمیر کی جائے تو اس اعتبار میں تعمیر کی جائے کہ اس کی ہوا نہ رکے, یہ خیال رکھا جائے. لیکن اب ہوا رک رہی ہے یا نہیں رک رہی, اس کا فیصلہ انسان اپنے ضمیر سے لے لے, اپنے مطلب اس کو ضمیر سے لے لے کہ بھائی اگر یہ بلڈنگ بن رہی ہے تو میرے گھر میں ہوا آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر تو آئے گی تو پھر ویل اینڈ گڈ ہے, اور اگر نہیں آئے گی تو پھر بہرحال ریکویسٹ ضرور کرنی چاہیے, اور بنانے والوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ رکھ لیں. فاصلہ رکھ لیں گے تو میرا خیال ہے یہ ہوا کا ایشو جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا, وینٹیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہے گی. بہرحال
یہ بھی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ انہوں نے عمارت بنانی ہے, ان کی مجبوری ہے.
صحیح,
اب لامحالہ جب یہ بلڈنگ اوپر کریں گے تو ہوا کا رخ تو ہوا تو رکے گی ظاہر ہے اس سے.
جی,
اب یہ تھوڑا سا یوں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا حق ہے جو اپنی بلڈنگ بنا رہا ہے یہ.
صحیح,
ہم ہمارا ہی پڑوسی کا ہی حق نہیں ہے, جس کی زمین ہے جس نے خریدی ہے جس نے اس کا بھی ایک حق ہے, وہ بھی اس کے فیملی میں سے بچوں کی شادی ہوئی ہے, اس نے اس کے گھر میں رہائش کی جگہ نہیں ہے, کمرے کم ہیں, وہ اوپر دو کمرے اور بنانا چاہتا ہے, ظاہر ہے آپ کی ہوا رکے گی ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا یوں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ بیچارہ بھی
جی اس میں دیکھ لیا جائے بہتر صورتحال ہے کیا ہے, اور خام خواہ کا آبجیکشن نہ لگایا جائے. میں جس پوائنٹ پر آنا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایسی خام خواہ کا آبجیکشن لگانا یا خام خواہ کی اگلوں کے اوپر جو ہے وہ بات بنا دینا یا کسی کے کام میں رکھنا, اندازی کر دینا, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے.
سلمان بھائی, حدیث پاک کے جس حصے پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ کہ بغیر اجازت,
صحیح,
بغیر اجازت عمارت بلند نہ کرے, اس سے اجازت لے لے. اگر بالفرض اس کو ایسی تنگی ہو رہی ہے کہ اس کو ہوا کی ضرورت ہوگی تو وہ کوئی دوسرا انتظام بھی آج کل ہو جاتا ہے, ہوا دان کھول لے جا سکتے ہیں, اس سے اجازت لے لے, اس کو راضی کر لے اور وہ کہہ دے ٹھیک ہے, یعنی اجازت لے لینا چاہیے.
شریعت کی رہنمائی لے لیں, جو آپ کو رہنمائی مل رہی ہے مفتیان کرام جیسے بتا رہے ہیں اس پر عمل کر لیں. بہرحال خام خواہ کسی کی عمارت پر, کسی کے گھر پر, کسی کے کام پر انگلی نہ اٹھائیں, یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. لہ یہ تو گھر ہی بناتے جا رہے ہیں, اگر پتہ نہیں کیا ہے تو بھی گھر بنا رہے, اپنا گھر ہی بنا رہے ہیں اور کیا, مطلب آپ کا نقصان نہیں کر رہے. یوں ہی گھر بنانے والوں کو چاہیے کہ وہ جب گھر بنا رہے ہیں تو اس انداز میں گھر بنائیں کہ ساتھ والوں کے گھر کا بیڑا غرق نہ ہو, یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. بعض اوقات کیا کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں لیکن وہ اس کا کچھ ایسا وہ سسٹم کرتے ہیں کہ اس کا لوڈ جو ہوتا ہے نا وہ دوسری دیوار پر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, یا دوسرے پلر پر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. جہاں ساتھ ساتھ گھر بنتے ہیں وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک تو گھر بن رہا ہے عمران بھائی اور دوسرے گھر ہیں ان کی مطلب دیوار میں جو ہے دراڑ آ گئی, یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ گھر ساتھ بنا
اور میں کہیں پر گیا تو ان کے گھر کی دیواروں میں مطلب وہ دراڑیں آئی ہوئی تھیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ گھر بنا ہے, انہوں نے کوئی پلر بنایا ہے اور اس کا لوڈ جو ہے وہ ہماری دیوار پر آیا ہے, تو یوں اس طرح اس کا مطلب اس میں دراڑ وغیرہ آ گئی ہے. تو یہ بھی خیال کیا جائے, بلڈنگ بنانے والے بھی جو ہے وہ خیال فرمائیں. اور دوسری بات جو بڑی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ خام خواہ اپنے اوپر ایک مصیبت جو ہے وہ اوڑھنی نہیں چاہیے, یہ بھی ایک سوچ سمجھ والی بات ہے. اور خیال کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے, اور جو خیال کرتا ہے احساس کرتا ہے وہ اس کی برکتیں بھی پاتا ہے. اور دوسرا ہی خیال کرے, صرف اسی پر بھی نہیں رہنا چاہیے, کچھ ہمیں بھی دل بڑا کر لینا چاہیے. بعض اوقات جہاں کنواں وغیرہ کھودا جا رہا ہوتا ہے, عمران بھائی جن علاقوں میں پانی کا پرابلم ہے, تو وہاں بعض اوقات سخت جو ہے وہ چٹان کوئی آ جاتی ہے اور وہ مطلب ٹوٹتی نہیں ہے, تو اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس میں ڈائنامائٹ وغیرہ لگا کر, یعنی اس کا کوئی نظام بناتے ہیں, اس کو توڑتے ہیں. تھر میں طریقہ کار کیا ہے, یہ نگر پارکر کی طرف, وہاں طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس میں آگ جلاتے ہیں.
اچھا,
یعنی کوئی پتھر سخت آ گیا ہے اس میں کیا کریں گے, اس میں کنویں میں آگ جلائیں گے, یعنی نیچے جو زمین ہے اس میں آگ جلائیں گے جلائیں گے جلائیں گے, آگ جلتی رہے گی, اور جب وہ چٹان سخت گرم ہو جائے گی پھر اوپر سے پانی ڈالیں گے.
اچھا,
ہاں جی, تو سخت گرم پتھر پر جب پانی ڈالا جاتا ہے نا, تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے, دراڑیں آ جاتی ہیں, تو اس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, بعض جگہوں پر وہ کچھ ڈائنامائٹ وغیرہ بھی لگاتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے تو ہمارے گھر کا بیڑا گھر ہی کر دیا ہے, ہمارا تو مطلب سب کچھ ویران, گھر کا جو ہے نا وہ ہلا دیا ہے, اس کو ویران کرنے کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ باتیں کرنے کی بجائے بھی ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے کوئی مشورہ بھی ان کو دے سکتے ہیں, کوئی پوزیٹو وے میں بات کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سامنے والے پر چڑھ دوڑیں, یہی انداز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں, یوں انداز بھی نہ اپنایا جائے کہ سامنے والا جب تک چڑھ دوڑے گا نہیں تب تک ہم نے بھی نہیں سننا. یہ بھی ایک ہوتا ہے, جب تک رندا نہیں پھیرنا تو اس نے سیدھا بھی نہیں ہونا, تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. تو اپنا اپنے اوپر بھی نظر جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور دوسرے کا بھی جو ہے وہ خیال عمران بھائی کرنا چاہیے. کیا فرمایا,
بالکل کرنا چاہیے, آپ کسی کا خیال کریں گے تو آپ کا خیال کیا جائے گا.
سبحان اللہ,
بھائی عزت لینا چاہتے ہیں تو عزت دینا شروع کریں.
واہ واہ,
آپ یہ چاہتے ہیں لوگ آپ کا خیال کریں, آپ لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں, جو چیز آپ خود لینا چاہتے ہیں نا وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں, آٹومیٹکلی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی.
کئی حقوق بیان ہوئے نا, اب یہ جتنے حقوق بیان ہوئے وہ ادا کر رہے ہوں سلمان بھائی, اس کے بعد جا کر اجازت مانگے گا کہ میں اپنے گھر کی دیوار ذرا اونچی کرنی ہے, تو پھر اجازت مل بھی جائے گی, ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ جناب نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ساری زندگی گزر گئی, نہ اس کے موت میں کہیں گئے, نہ کہیں اس کی مبارکباد دینے گئے, نہ کسی خوشی میں کام آئے, نہ کبھی ان کے ان سے کوئی محبت کی بات کی, کوئی طریقے کی بات کی, کچھ ایسا نہیں ہوا, لیکن جب اپنا کام پڑا تو بڑی لجاجت کے ساتھ پہنچے, بڑی فکر مندی کے ساتھ پہنچے, تو ہو سکتا ہے آگے سے آپ کی بات کو ریفیوز کر دیا جائے. تو ملن ساری والا مزاج پہلے سے ہی بندہ اگر بنا کے رکھے گا تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. قرآن و حدیث میں, جس طرح حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا, قرآن پاک کی آیات میں بھی آتی ذل قربا قرابت داروں کو دو, اس میں دونوں طرح کے افراد بیان کیے گئے, ایک تو وہ جن کا قریبی رشتہ ہے اور دوسرے وہ جو پڑوس کا حق رکھتے ہیں. ول جار ذل قربا ول جار الجنوب وہ صاحب بل جم, صاحب بل جم سے مراد یہ بیان کی گئی کہ پڑوسی ہے اس سے مراد, تو پڑوسی کو اس کا حق دیا جائے. اور حق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ میل ملاپ رکھے گا نا, تو پڑوسی کا جو فیس ایکسپریشن ہے نا سلمان بھائی, وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے تکلیف میں ہے کہ نہیں. آپ دیکھ کے اس کو تھوڑی سی بات چیت, سلام دعا اگر ہوتی رہے گی تو اگر ان کو کچھ پریشانی ہوگی وہ بول دیں گے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اندر اندر ایک محاذ بن رہا ہوتا ہے, کبھی ان کا وقت آئے گا, کبھی کچھ ہوگا, اور وہ جب ایسا لاوا پک رہا ہے نا کافی عرصے سے, تو وہ ایک موقع دیکھ کے نا پھر پھوٹ جاتا ہے, پھر وہ ایک بلاک لگانے میں بھی پھوٹ جائے گا. کبھی آپ اپنے گھر میں اپنی ہی دیوار میں کیل گاڑ رہے ہوں گے اور اس کی دھمک پر بھی لڑائی ہو جائے گی.
صحیح,
تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جن کو ہوا نہ دی جائے, چنگاریاں ہیں, ان کو بجھا دیا جائے, ان کو ہوا دیں گے تو پھر یہ بھڑکیں گے.
اور دوسرا یہ بھی بات عرض کر دوں کہ کام کاج کرنا ہے اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں, بھائی ہم اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے, ٹھیک ہے اپنے گھر میں کر رہے ہیں لیکن اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے. آپ رات کو 12 بجے فرنیچر جو ہے نا وہ گھر کی فرنیچر کی سیٹنگ چینج کرنا شروع کریں گے تو یہ بھی تو غور طلب بات ہے. آپ کے ہاں 2 بجے اگر سویا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر کے نیچے ہے وہ بھی 2 بجے ہی سوتے ہوں. تو یہ بھی غور طلب بات ہے. بعض جگہوں پر لوگ خوش نصیب لوگ جو ہے وہ جلدی بھی سوتے ہیں اور صبح پھر تہجد کے ٹائم پر اٹھتے بھی ہیں, یہ بھی ہیں. اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو ساری رات اللہ رسول کی یاد میں جاگتے بھی ہیں. تو دونوں طرح سے معاملات ہیں. تو جو یاد میں جاگ رہا ہے, ذکر اذکار کر رہا ہے یا اپنا کام بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں یوں نہیں ہے کہ اس طرح کا ڈسٹربینس والا معاملہ بنایا جائے. آپ رات کو 12 بجے اگر گھر میں ڈرل مشین چلائیں گے تو وہ بلڈنگ میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو اس کے جتنے افراد ہیں وہ سارے ہی آزمائش میں آئیں گے. عمران بھائی یہ کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے.
بالکل خیال رکھنا چاہیے. بات وہی ہے کہ آپ خود سکون سے دیکھیں, گھر کے اچھا ہونے کے لیے پڑوس کا اچھا ہونا ضروری ہے. آپ خود اچھے بن جائیں گے تو پڑوس بھی آپ کا اچھا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ.
چلے جی, بہرحال یہ بھی ہو گیا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ خواجہ صاحب کے ملفوظات بھی انشاءاللہ کچھ عرض کرتے ہیں.
مجھے کھلے آنکھ سلسلے میں یہ پوچھنا تھا کہ خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟
جی, والدہ محترمہ کا نام رات کو امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ جو مدنی غریب نماز کمپیوٹر تھا اس نے بھی بتایا, ماہرخ نام بتایا. جی, مہنور, مہنور, ہاں جی مہنور نام بتایا. ماشاءاللہ بڑا زبردست, رات کو جو ہے وہ بچہ ماشاءاللہ سوالوں کے جواب دے رہا تھا اشعار کے ساتھ بھی. ماشاءاللہ مرحبا. میں یہ چاہوں گا کچھ خواجہ صاحب کے ملفوظات کا جو ہے وہ بیان کیا جائے.
حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے, نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے.
اللہ اللہ.
ایک شخص نیک کام کر رہا ہے, اس کو آپ نے یہ نہیں کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر اچھے کی صحبت ہے. کیونکہ نیکی جو کر لی اب پھر اس کا پتہ نہیں کہ وہ اس کو قائم رکھ پائے گا اور اخلاص اس کا باقی رہے گا, کسی کو یعنی کہ ایزا نہیں دے گا اس نیکی کے بعد, تو اپنی نیکی کو بچا پائے گا تو اس نیکی کا اس کو ثواب مل جائے گا. لیکن نیک انسان کی اگر اس نے صحبت اختیار کر لی نا تو پھر وہ نیک بن جائے گا, اس کی طبیعت میں نیکی آ جائے گی. اور برے کی صحبت برے کام سے بھی بدتر فرمایا, تو اگر برے کی صحبت میں رہے تو اس کی باتیں آ ہی جائیں گی دل کے اندر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی جو مثال دی ہے وہ اچھی صحبت پہ بیٹھنے والے کی مثال عطار کے پاس یعنی عطر والے کے پاس بیٹھنے کے ساتھ دی ہے, اور جو بری صحبت میں بیٹھنے والا ہے اس کی مثال آقا کریم علیہ السلام نے بھٹی والے کے پاس بیٹھنے کے ساتھ دی ہے کہ جب عطر والے کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو پھر خوشبو نہ بھی لگائے اس کا فائدہ اسے پہنچتا ہے, اس کی خوشبو اس کو پہنچتی ہے. اور وہ جو بھٹی کے پاس بیٹھنے والا ہے اگرچہ وہ بھٹی کے والے کے ساتھ کام بھی نہ کرے لیکن اس کا جو دھواں وغیرہ ہے وہ اس کو ضرور پہنچتا ہے اور اس کے اثرات اس تک آتے ہیں. تو جو اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کی گفتگو سے ان کے کردار سے اس کا اثر نظر آتا ہے, بروں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کا گفتگو سے اور ان کے کردار سے اس کا اپنا اثر نظر آتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے ہم نشین کے بارے میں ارشاد فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے, اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے, اور جب وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافہ کرے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے.
واہ.
تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. تو ہم اعتکاف کے دوران دیکھیں کہ اگر ماحول مدنی ماحول مل جاتا ہے اور مبلغین جدول کے مطابق اس کو لے کر چلتے ہیں, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے, تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ان کی طبیعتیں پہلے کے مقابلے میں بدل جاتی ہیں.
واہ.
اور وہ نیکی کے کام کا ان کے اندر ایک جذبہ نظر آتا ہے, مدنی کام میں بھی وہ نظر آتے ہیں. لیکن اگر کہیں پر مدنی ماحول نہ ملے یا ایسی صحبت مل جائے اعتکاف کے اندر جہاں دوست ذرا ہنسی مذاق والے ہیں, تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ خود اعتکاف میں خود بھی
وہ اس کی برکتیں نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں کر رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ وہ دوسرے معتکفین کو پریشان کرتے ہیں, کمیٹی ان سے پریشان ہوتی ہے مسجد کی, اور رمضان کے بعد ان پر کوئی ایسا اثر نظر نہیں آتا کہ مسجد کے اندر اتنے دن وہ گزار کر آئیں تو اب تھوڑی ان کی طبیعت بدل گئی ہوگی, بلکہ اگر برا دوست مل گیا, برا ہم نشین مل گیا تو ان کی طبیعتیں اور برائی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور فرمان ہے, آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود خود کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول سمجھے.
اللہ یعوذ باللہ,
یعنی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے باوجود خود کو مقبول سمجھے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے.
اللہ بچائے ہمیں, اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے, ہمارے حال پر رحمت فرمائے. آئیے آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ کی منقبع سناتے ہیں. جی ناظرین, اولیاء سے تعلق ہونا, نسبت ہونا, یہ بڑی برکت والی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اولیاء سے تعلق بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے عقائد و نظریات کو درست اور صحیح بھی ہونا چاہیے. نسبت بڑی چیز ہے لیکن یاد رکھیے, نسبت فائدہ دیتی ہے ایمان کے ساتھ.
بالکل,
ایمان ہوگا تو پھر فائدہ ملے گا, اور اگر ایمان نہیں ہے تو رشوت جو بھی ہو, اللہ اکبر کیا حال ہوگا. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے, اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے عقائد و نظریات بالکل درست ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اولیاء کرام کا دامن بھی تھامے رکھتے ہیں, اور جن کے عقائد و نظریات درست ہوتے ہیں وہ اولیاء کا دامن تھام کے رکھتے ہیں, یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. اور یہ بدبختی کی بات ہے اور بڑی ہی محرومی ہے اور بڑی ہی شکاوت ہے کہ تعلق اولیاء کرام سے ہو اور انسان کی عقائد میں, اس کے نظریات میں, اس کے ایمان میں خرابی یا خامی آ جائے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے عقائد نظریات کو اللہ تبارک و تعالی بھی سلامت رکھے اور درست رکھے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جان بھائی سے خواجہ صاحب کا ایک آخری فرمان آج کے سلسلے کا سنتے ہیں اور پھر سعد السلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
جی، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فیضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس میں خواجہ صاحب کا ایک فرمان لکھا ہوا ہے کہ خدا کا دوست وہ ہے کہ جس میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں. نمبر ایک سخاوت دریا جیسی ہو، نمبر دو شفقت آفتاب جیسی ہو، اور نمبر تین تواضع زمین کی مانند ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق.
آمین آمین. داؤد اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. یہ بزرگوں کی محبت یہ بھی بڑھتی رہے گی، ان کی تذکرے ان کی سیرت بھی سنتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی آتا رہے گا، عقائد و نظریات بھی اللہ نے چاہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، ان کی حفاظت رہے گی. اللہ کریم ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں بزرگوں کی محبت اور ان کا فیضان نصیب فرمائے. آئیے ساتھ سلام بڑھتے ہیں، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے شہن شاہ مدینہ
بس